الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما میرے قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام اور خواتین اسلام آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع ہر آنے والے کو معلوم ہے اس وقت ہمارے ملک میں اس مسلم پرسنل لا سے متعلق جو ایک ہوا چلائی گئی ہے اور حکومت اس عنوان پر مسلم پرسنل لا یعنی اسلامی آئینی قانون کے اندر جو تبدیلی کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے پورے ملک کے طول و عرض میں مسلمان متحد ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے میں پہلے اختصار کے ساتھ اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کروں گا ویسے ہمارے مذہبی قوانین کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں وہ تفصیل سے آپ کے سامنے مفتی فضل الرحمان صاحب نے بیان کیے اور ان مذہبی قوانین کے تئیں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کس انداز سے ہمیں اس پر عمل کا اہتمام کرنا چاہیے اس پر بہت مختصر انداز میں مفتی عباس صاحب نے آپ حضرات کو متوجہ فرمایا. میں اس قضیے کو ذرا اختصار کے سامنے آپ کے سامنے بیان کروں گا اختصار کے ساتھ. اس ملک میں جب مسلمانوں کا اقتدار اور حکومت تھی, مغلیہ دور حکومت میں یہاں اسلامی قانون رائج تھا. عدالتوں میں جب بھی کوئی کیس مقدمہ اور معاملہ پیش کیا جاتا تھا فیصلے کے واسطے تو اسلامی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا. جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور مغل سلطنت کے بعد اقتدار انگریزوں کے ہاتھ میں آیا تو انگریزوں نے سن عیسوی 1765 میں یہاں کے یعنی اس ہندوستان کے اندر عدالتی نظام قائم کیا. اس سے پہلے مغل سلطنت کی طرف سے یا دوسری جو ریاستی حکومتیں تھیں ان کی طرف سے جو عدلیہ اور عدالتیں قائم تھیں ان کے اندر فیصلے ہوتے تھے, لیکن سن 1765 میں انگریزوں نے اس ملک میں عدالتی نظام قائم کیا. اس وقت انہوں نے جو پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا اسلامی قانون کا اس میں کوئی ترمیم نہیں کی, اسی بنیاد پر گویا انہوں نے ہندوستان کے اندر عدالتی نظام کو منظم اور مرتب کیا. زیادہ تر تو فیصلہ کرنے والے جج مسلمان ہوا کرتے تھے جو اسلامی قانون کے ماہر ہوتے تھے, اور جہاں انگریز جج ہوتا تھا وہ بھی اسلامی قانون کے ماہرین سے معلومات حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کیا کرتا تھا. یہ شروعات تو یوں ہوئی, دھیرے دھیرے اندر سے کچھ تبدیلیاں کی جانے لگی. سن 1862 میں یا 1857 کی جو جنگ آزادی جس کو انگریز غدر کا نام دیتا ہے یعنی بغاوت کا, اور ہندوستانی اس کو جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد سن 1862 میں انگریز نے اس قانون کے اندر جو فوجداری قانون تھا اس کو ختم کر دیا. کہ آج بھی ہمارے ملک میں دو قسم کی عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں, ایک تو سول کورٹ یعنی دیوانی عدالت جس کو کہا جاتا ہے, مارداڑ والا مسئلہ نہیں, دوسرے مسائل اس کو دیوانی عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے, اور مارداڑ والے جو مسئلے ہیں ان کو فوجداری عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تو انگریز نے 1862 کے اندر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسلامی فوج جو پہلے تو عدالتوں میں دونوں دیوانی قانون بھی اسلامی چلتا تھا اور فوجداری قانون بھی اسلامی چلتا تھا. انگریزوں نے 1862 میں فوجداری قانون جو اسلامی تھا بالکل یا یکلخت ختم کر کے اپنے طور پر اس کے لیے قوانین مرتب کیے اور اس کا نام دیا انڈین پینل کوڈ. آج بھی عدالتوں میں انڈین پینل کوڈ کی فلانی قلم یہ جو فوجداری عدالتوں میں بحث کی جاتی ہے وہی قانون ان کا لگایا ہوا, اس میں کچھ ترمیمات جزوی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہی انگریز کا ڈالا ہوا وہ قانون ہے. یہ تو فوجداری قانون اس نے پورا بدل ڈالا. اور دوسرے جو آئینی قوانین تھے, معاملات تو وہاں عموماً جاتے بھی نہیں تھے, جو آئینی قوانین تھے یعنی خاندانی مسائل, میاں بیوی کے تعلقات, میراث کا مسئلہ اور بھی کچھ مسائل ہیں, وہ مسائل جو تھے جن کو آئینی قانون سے تعبیر کیا جاتا تھا, انگریز نے ان کو نہیں چھیڑا. چنانچہ وہ بڑا ہوشیار تھا, وہ جانتا تھا کہ اس کو چھیڑیں گے تو یہاں کی عوام برگشتہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے ان قوانین کو ہاتھ نہیں لگایا. ان کا طریقہ سلسلہ جو چلتا تھا ویسا ہی چلنے دیا, اس میں جذب اپنی طرف سے کوئی دخل نہیں دیتے تھے, بلکہ اب تک جس طرح فیصلے ہوتے رہے کرتے رہے. البتہ انگریز کے یہاں روایات پرانی کا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں اس کی بڑی اہمیت تھی, اس کی بنیاد پر ان کے یہاں خاص فیصلے کیے جاتے تھے. تو با ایسا ہوا اسی بنیاد پر کہ بعض مسلمان گھرانوں میں سے بعض لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے پیش نظر اپنی بہنوں کو میراث نہ دیتے ہوئے اور ساری جائیداد پر خود قبضہ کرنے کے لیے وہاں یہ بات پیش کی کہ ہم خاندانی اعتبار سے فلانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, اگرچہ ہم مذہبی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن خاندانی اعتبار سے ہم راجپوت ہیں, جاٹ ہیں, فلانے ہیں, وہ جو قومیں ہیں ہندوستان کے اندر. ہماری یہاں میراث جو ہے وہ ہماری خاندانی روایات کے مطابق تقسیم ہوگی, بھلے ہم مسلمان ہوں لیکن یہ نہیں, اس کے لیے ہم تیار ہیں. یہ بات ایسے بھائیوں نے اپنی بہنوں کو میراث سے محروم کرنے کے لیے یہ درخواستیں کورٹ کے اندر پیش کی. انگریز کے یہاں یہ پرانی کا جو ہے روایات اس کی بڑی قدر و قیمت ان کے یہاں آج بھی ہے, ان کی عدالتوں میں اس کی بنیاد پر ان کے ان درخواستوں کو قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے کیے گئے. جب یہ چیز اس زمانے کے اہل علم کے سامنے آئی, علماء اور عام عوام کے سامنے آئی, تو انہوں نے محسوس کیا کہ اگر اس سلسلے کو باقی رہنے دیا گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا آگے. اس پر آواز اٹھائی گئی اور باقاعدہ جو ہے ایک یہ میراث اور دوسرے مخصوص چند مسائل جو آج رسول اللہ کے مسائل ہیں, وہ گنے چنے مسائل ہیں, ان کے متعلق جو ہے ایک باقاعدہ قانون مرتب کیا, یعنی یہ پاس کیا گیا, اس ایک بل پاس کیا گیا, وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے 1937 کے اندر. اس زمانے میں یہ پاس ہوا کہ بھائی ان مسائل کے اندر کوئی کسی بھی مسلمان کا اگر کوئی مقدمہ کورٹ میں آئے گا تو وہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصل کیا جائے گا. کوئی کہے بھی کہ ہماری خاندانی روایتیں یہ ہیں تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا. یہ گویا طے ہوا, یہ جو 1937 میں یہ ایکٹ پاس ہوا اس کے اندر. چنانچہ اس کی بنیاد پر یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل میں اسلامی قانون کے مطابق گویا فیصلے ہونے لگے. اب اسلامی قانون حکومت کے پاس جو ہے الگ سے انگریزوں کے پاس مرتب شکل میں تھا نہیں, تو اس کے لیے یہ بھی ہوتا تھا کہ فریقین میں سے کوئی اہل علم کی تحریر پیش کرتا حکومت کے سامنے کورٹ میں, جیسے آج بھی میراث کا جھگڑا ہو, وہ فریق جو ہے دار افتاء کا فتویٰ کورٹ میں جا کر کے پیش کرے گا تو وہ کورٹ جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. یہ دار افتاء کا فتویٰ ہے, جج نہیں جانتا کہ مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے, اس کے اصول نہیں معلوم اس کو, لیکن وہ کہتے ہیں گویا مستند اسلامی ادارے کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے, اس کے مطابق وہ مسئلہ ایسا ہو جائے گا. اسی کے بعد سن 1939 میں کہ عورتوں کے مسئلے میں خاص کر کے مفقود الخبر اور مجنون وغیرہ اور اس کے مسائل جو تھے, تو اس وقت کے اہل علم اور ذمہ داروں نے فسخ نکاح کی نسبت سے ایک الگ بل منظور کروایا. فسخ نکاح بل کے نام سے وہ جانا جاتا ہے. اس میں شوہر اگر جو ہے گم ہوا ہو تو اس کے لیے وہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق فیصلہ کیا وہ بھی اندر داخل کرایا گیا. پھر اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے بعد اس ملک کا ایک دستور تیار ہوا, تو اس دستور میں بھی ان سارے گویا وسائل کے اندر مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی اور اجازت دی گئی. ویسے تو دستور کی جو بنیادی دفعات ہیں اس کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہاں کیا رہنے والا ہر شہری اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے اور اس میں یہ سب تو مسلم. اور پھر اسی جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ تھا اسی کو نام دیا گیا مسلم پرسنل لاء کا, مسلمانوں کا سماجک قانون آئینی قانون. اور اس میں یہ سارے طلاق نکاح وغیرہ کے مسائل آتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے ہوتے رہے. البتہ دستور بنانے والوں نے اندر کچھ جو ہے ہدایت کے نام سے ہدایتیں اور کہ بھائی اگر ملک کے رہنے والے چاہیں تو ایک یکساں سول کوڈ یعنی سب کے لیے برابر کا قانون بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن وہ لوگ چاہیں تو. اگر جو اس وقت اس کا اس سے اختلاف کیا گیا لیکن بنانے والوں نے کہا کہ یہ کوئی جبری چیز نہیں ہے اس لیے اس کی پرشکال کرنے کی ضرورت نہیں. خیر لیکن یہ اس میں یہ جملہ رکھ کر کے دراصل ان کی بددیانتی تھی, بدماشی تھی کہ وہ اسی کے ذریعے سے آگے جا کر مسلمانوں کو اپنے اس آئینی قانون سے محروم کرنے کے لیے وہ ایک پہلے سے راہ انہوں نے ہموار کی تھی. چنانچہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد ایک مدت تک تو یہ مسئلہ اٹھا نہیں, لیکن بعد میں دھیرے دھیرے یہ مسئلہ اٹھایا جاتا رہا کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ یعنی مساوی قانون جو ہے ملک کے ہر رہنے والے کے لیے, یہ نہیں کہ ہندو کے لیے الگ اور مسلمان کے لیے الگ, یہ نہیں. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ سب رہنے والوں کے لیے ایک قانون جیسے یوروپ کے ملکوں میں ہوتا ہے. حالانکہ یوروپ کے ممالک تو وہ ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک قوم بستی ہے, ہمارا ملک ایسا ہے ایک ملک میں بیسیوں کتنی قومیں بستی ہیں. ابھی جیسا کہ مفتی عبدالرحمٰن صاحب نے آپ کو بتایا ہم لوگ تو قدیم زمان سے ہندوستان کی خصوصیات بڑے فخر کے ساتھ جو بیان کی جاتی تھی اس میں بھی یہ بھی کہ بھائی یہ وہ ملک ہے جس میں تمام تہذیبیں پنپ رہی ہیں, سب مختلف تہذیبوں کے لوگ, گویا ایک مختلف پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اس طرح تعبیر کرتے چلے آ رہے ہیں. ایسے موقع پر تو بڑے فخریہ انداز میں مسلمانوں کے ہندو سب یہی جملہ بولتا ہے, لیکن آج جب یہ بدنیتی کو عملی جامع پہنانے کا وقت آیا تو یہ اس ملک کی یہ خصوصیت اور جس پر فخر کیا جاتا تھا اس کو بازو پر رکھ دیا. خیر تو بہرحال یہ پچھلے کئی سالوں سے برسر اقتدار جو حکومت ہوا کرتی تھی وہ کوشش کرتی رہی ایسا یونیفارم سول کوڈ یعنی سمان اور گویا سب کا یکساں قانون بنانے کے لیے آوازیں اٹھتی رہی, لیکن کسی قانون یا کسی جز کے متعلق خاص طور پر کوئی بات لائی آوازیں اٹھاتے تھے اور اسی آواز کی بنیاد کے اوپر. چنانچہ پچھلے زمانے میں شاہ بانو نامی ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی تھی اور اسی بنیاد پر جو عدت کا مسئلہ اور یہ کھڑا کیا گیا تھا تو وہ بہت موضوع بحث بنا اور کورٹ کے اندر ججوں نے بھی منصفوں نے بھی اس کے اوپر اعتراضات کیے اور اشکالات کیے, یہ سب ہوا. لیکن اس کے باوجود قانون میں کوئی تبدیلی اسلامی قانون پر ہاتھ نہیں ڈالا, انہوں نے کہا کہ اپنا قانون جو ہے وہ اس کے مطابق. لیکن ابھی جو موجودہ دور یہ پچھلے دنوں میں حکومت کے وزیر نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ حلف نامہ داخل کیا تین مسائل کے متعلق، کہ طلاق ثلاثہ، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دے اور یہ مسئلہ اگر کورٹ کے پاس آیا تو کورٹ ان تینوں طلاقوں کو باطل کر دے گی، جو بھی مفتی حفظ الرحمان صاحب نے کہا ایک نہیں، وہ بات نہیں ہے، تو تینوں طلاقوں کو باطل، ایک بھی نہیں کچھ نہیں، یعنی تین دن تو پڑی ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، یہ گویا ہونا چاہیے. دوسرا حلالہ، حلالے والی حلالے کو بھی ختم کرو. اور تیسرا وہ تعدد ازواج، بہو پتنی تو گویا مسلمانوں کو اس اپنے اس قانون کی وجہ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی جو اجازت ہے وہ بھی ان لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا. ان کی بھی تو لال ٹپک رہی ہے لیکن جو ہے ان کا قانون ان کو اجازت نہیں دیتا. تو وہ جیسا کو بڑا ہوتا ہے تو اس کو کہا گیا تو کیا چاہتا ہے، تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، بلکہ یہ کہ سب لوگ کو بڑے ہو جائیں. ایسے ہویا یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعدد ازواج کی اجازت نہیں ہے تو اب یہ پابندی ان پر بھی لگنی چاہیے، سمجھا ہے کہ نہیں. خیر بہرحال یہ تین مسئلے ہیں اس وقت حکومت میں. آج تک حکومتیں سب باتیں تو کرتی رہی لیکن یہ حکومت جو ہے نا اس نے قدم آگے بڑھا دیا. یہ بڑا خطرے کی گھنٹی ہے. وہ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں وہ کہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے، شور مچاتے رہے لیکن اس پر کوئی یہ نہیں کہ عملی اقدام کے لیے آگے نہیں بڑھے تھے. یہاں تو باقاعدہ سپریم کورٹ کے سامنے حکومت نے حلف نامہ پیش کیا اور ججوں کو کہا کہ اب آپ اس سلسلے میں فیصلہ کیجیے، اور حکومت کو کوئی آپ کہیے کہ اس سلسلے میں قانون وضع کرے. چونکہ دستور میں یہ ہے کہ کوئی قانون اگر اس کے خلاف وضع کیا گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن یہ اس طرح اپنی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے جھڑ جو میں آپ کے سامنے اس وقت گویا. اب اگر اس وقت خدا نہ خواستہ ہم لوگ خاموش رہے اور انہوں نے یہ جو حلف نامہ جن مسائل کے سلسلے میں داخل کیا ہے اس کے مطابق قانون بنا لیا، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آئندہ کوئی، ویسے تو شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے دی تین طلاق اور یہ مسئلہ کورٹ میں گیا، خدا نہ خواستہ یہ ان کی کورٹ میں، تو یہ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ طلاق پڑی ہی نہیں، یہ دونوں جیسے پہلے میاں بیوی تھے اب بھی میاں بیوی ہیں. جبکہ قرآن حدیث اور کتب فقہ سب ہم کو یوں کہتی ہیں کہ تین طلاق دینے کی وجہ سے بیوی مرد شوہر کے اوپر کیا ہو گئی، حرام ہو گئی. اب کورٹ یہ فیصلہ کرے گی اگر یہ پاس ہوا تو کہ حرام حرام ہوئی نہیں، طلاق پڑی نہیں، وہ ایک ہمیشہ کے لیے ان دونوں کو زندگی بھر زنا میں ڈالنے کا ایک قانون بنایا گیا ہے، یہ سمجھو. تو بہرحال یہ ہے، یہ یعنی سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے. اس لیے ہمارے اس وقت کے جو بڑے علماء ہیں، ذمہ دار ہیں اور جو اس کی قباحت کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ بھی جانیں کہ بھائی یہ قانون خدا نہ خواستہ پاس ہو، اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن و حدیث پر اور شریعت کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے. شریعت جبرن اس عورت کو جس کو تین طلاق دی گئی ہے شوہر کے گھر میں وہ حکومت ڈالے گی، شریعت تو نہ کہتی ہے تم رکھ اور حکومت یعنی رکھنا پڑے گا زبردستی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ دوسرا قانون لگا ہی رہی ہے ایک سے زیادہ بیویاں نہیں کر سکتے، تو یہ تو بھی ڈالنی اس نے، اور دوسری وہ کرنا چاہے گا تو کر نہیں سکے گا. یہ تو بہرحال یہ تو ایک سمجھانے کے لیے اسی ایک شکل یہ بنتی ہے اس کی. تو بہرحال اس موقع پر جو آپ کو جمع کیا گیا اور پورے ملک میں یہ جو تحریک کی شکل پیدا کی گئی اس کی بنیاد یہ کہ بھائی اس وقت یہ قانون بنانے کے لیے ضرورت ہے ان کو مسلمانوں کی طرف سے تائید کی جائے گی کہ ان کو ٹیکہ ملے. کچھ مسلمان ایسے ضمیر فروش، مذہب فروش جو ہیں غدار، ان کو یوں کہیں کہ گویا हाँ ऐसा कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कुछ तो तैयार किए हैं बाकायदा, इसके लिए उन्होंने औरत के अंदर जो है दरखास्त भी दिलवाई, रिट भी दिलवाई बाल औरतों के जरिए से, इसलिए ऐसे लोग तो मिल ही जाते हैं। और वो औरतें जिन्होंने रिट दी है वो हकीकी माने में कहने को मुसलमान हो, मर्दमशुमारी में बस्ती गणतरी में मुसलमान लिखी जाती है लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं है, लेकिन वो तो कहेंगे ये मुसलमान है। बारह अब गोया इस वक्त हमारे लिए एक इम्तिहान है, इस वक्त हुकूमत भी अपने आप को कामयाब बतलाने के लिए अंदरूनी तौर पर कोशिश कर रही है, कुछ हमारे लोगों को अंदरूनी तौर पर क्या कर रही है, तोड़ रही है कि वो भी औरतों की बाप ये जो अभी आपके पास फार्म की खाना पूरी और जो भी फार्म पूर किया जाएगा जिस औरत का, उस औरत का नाम, उसकी आईडी, उसका जो आधार कार्ड है, उसका नंबर वगैरह लिख कर उसके बाद ताकि पता चले और बाद में तहकीम की करनी हो तो की जा सके, वो कहे कि हमने ये जो ये लिखवा ये किया है। तो बहरहाल ये हमारे बड़ों ने इस वक्त ये फैसला किया है, तमाम जगहों से मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर इन फार्मों की खाना पूरी करके ये मुस्लिम प्रसन्ना बोर्ड जो हमारा अभी हुकूमत के पास नहीं भेजेंगे, हुकूमत का भेजेंगे तो हुकूमत के आदमी तो उन फार्मों का हाल वही करेंगे अभी जो आपको मुफ्ती रहमान ने सुनाया, वो कहीं कहीं डाल देंगे, समझा कि नहीं ये अभी पेश किया जाएगा कहाँ, हम भेजेंगे मुस्लिम पसंदा बोर्ड के दफ्तर में, वो हमें ये दिया गया है, वो लोग ये सारा मजमुआ अपने वकला के जरिए से कोर्ट में पेश करेगा, वहाँ ये बाहर फेंकने की और उसको बेकार करने की कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये इस वक्त जो हमें ये मुहिम चल रही है उसकी ज़रा सादा अल्फाज में ये ताबीर वो है जो मैंने आपके सामने पेश की, समझ में आ गई ना, आ गई तो अब आपसे मैं अर्ज करूँगा कि आपको खूब कुव्वत के साथ इसका जवाब देने के लिए हर हर गांव में, हर हर मोहल्ले में, हर हर बस्ती में जाकर ये फार्म भरवाने हैं और उसको बाकायदा वहाँ पहुँचाने, ये तो एक काम हुआ, एक काम हुआ। दूसरा काम जो असली है जिसकी तरफ मुफ्ती अब्बास साहब ने आपको तवज्जो दिलाई कि भाई ये सब हुआ क्यों, ये सब हुआ हमारी गफलत और हमारी बदअमली की वजह से। इस्लाम ने तलाक के सिलसिले में जो हिदायतें दी हैं, जो तरीका बतलाया है कि भाई कोई आदमी कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो पहली बात तो ये है कि हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो गया, किसी बात में बीवी के साथ झगड़ा हो गया तो फौरन शोहर देश में आकर क्या कर डालेगा, तलाक दे डालेगा। गोया तलाक को गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे, बीवी के अलावा किसी दूसरे के साथ झगड़ा होगा तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ गाली देगा, न बीवी के साथ झगड़ा होगा तो तलाक देगा। गोया वो भी समझ रहा है कि ये गाली है, अरे गाली नहीं है, ये तो आपकी जो इस दिवाजी जिंदगी है उसके हक में बहुत बड़ा फैसला है, खतरनाक। जैसे शादी के लिए कोई आदमी ऐसे शादी कर लेते हैं, सबकी जिनकी शादियां हुई है वो देखे सोचे उनके माँ बाप ने जो है क्या हुआ, कोई बाकायदा गौर व फिक्र के बाद लड़की ढूंढी उनके लिए, ढूंढने के बाद रिश्ता भेजा गया, यहाँ से मंजूरी वहाँ से मंजूरी, बाकायदा तारीखें मुकर्रर हुई, कितनी भाग दौड़ के बाद निकाह हुआ। ये ऐसा हुआ रिश्ता जो इतनी मेहनतों से वजूद में आया, और निकाह तो इसीलिए किया जाता है कि जिसके साथ निकाह करेंगे जिंदगी भर उसके साथ क्या करेंगे, निभाह करेंगे। ये कोई खेल नहीं है कि आज निकाह किया ने कल तोड़ दिया, बच्चों के खेल की तरह नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी भर के लिए हर करने वाला निकाह करता है, कोई भी निकाह करते हुए जब हिजाब कबूल करता है ना उसके दिल में ये नहीं होता कि मैं दो रोज बाद तलाक दे दूंगा, उसके दिल में यही होता है कि मैं इस रिश्ते को हमेशा जिंदगी भर के लिए क्या करूँगा, निभाऊंगा।
اور شریعت بھی یہی کہتی ہے نکاح اسی لیے رکھا گیا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن دو کے درمیان نکاح ہوا ہے ان کے مزاج میں طبیعتوں میں جو ہے موافقت جو ہے جوڑ ہوتا نہیں. دونوں نیک ہیں اچھے ہیں چاہتے ہیں لیکن مزاج بدلا ہوا ہونے کی وجہ سے بات بنتی نہیں ہے. بدرجہ مجبوری سارے مسائل انہوں نے بھی حل کرنے کی کوشش کی, بڑوں کو بھی بیچ میں ڈالا جنہوں نے ان کی باتیں سنی. وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے حالات سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گجراتی میں کہتے ہیں سن کاسی ہے نہیں پہنچے تو ایسا کبھی اب ان کے لیے علیحدگی بہتر ہے. علیحدگی بہتر ہے تو اس کو شریعت کہتی ہے ویسے طلاق سے. لیکن شریعت نے طلاق کے لیے ترتیب بتلائی. طلاق کے اندر جو تین طلاق اکثر لوگ کیا ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ تین دیں گے تو طلاق پڑے گی. سمجھا کہ نہیں, ایک تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. حالانکہ یہ بنیادی غلطی ہے. اسلام نے ہم کو یوں کہا کہ بھائی ایک ہی طلاق دو, اور وہ بھی ایسا نہیں جب مرضی میں آئی. آدھی رات کو جھگڑا ہوا بیوی کے ساتھ اور وہی طلاق دے ڈالی. نہیں, قرآن میں یہ مسئلہ کہیں کسی نے نہیں, قرآن کے اندر ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے جو وقت بتلایا اس وقت میں نے وقت کیا بتلایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں, وہ ناپاک اس حالت میں طلاق نہیں دے سکتا. طلاق کب دے گا؟ پاکی کی حالت میں, اور پاکی بھی وہ پاکی جس میں اس نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو. اگر صحبت کر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں دے سکتا, اب انتظار کرو. دوسرا یعنی اس کے بعد حیض آئے گا, اس کے بعد پھر دوسری پاکی آئے گی, تب اب صحبت کیے بغیر آپ کو طلاق دینی ہے اگر دینی ہے. اور جو آدمی جو ہے اجلت میں جلد بازی میں طلاق دیتا ہے جب وہ اتنی دیر روکا جائے گا تو وہ تو دو دن کے بعد خود ہی اس کی کھوپڑی میں سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے طلاق نہیں دینی. شریعت نے طلاق کے لیے وقت طے کیا, اس کے علاوہ دیں گے تو اس طلاق کو گناہ قرار دیا. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ رجوع کرو واپس, اور دینی ہو تو اب ٹھہر جاؤ, پھر حیض آوے پھر پاکی ہو پھر حیض آوے پھر دینا, پھر پاکی ہو تب دینا. گویا پاکی کی حالت میں وہ بھی کتنی دینی ہے, ایک دینے کے بعد ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. جب عدت پوری ہو جائے گی آپ ہی آپ یہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اب ہمارے یہاں سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ غیر سمجھ. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق سے تو عورت نکاح سے نکلتی ہی, خاص کر کے لڑکی والے یوں سمجھتے ہیں کہ میری لڑکی کو ایک طلاق نہیں تو اب میں اپنی لڑکی کا نکاح دوسرے سے کر سکتا. ایسا نہیں, جب عدت ایک طلاق دی ہے اور رجوع نہیں کیا یہاں تک عدت پوری ہو گئی تو خود بخود نکاح ختم ہو گیا. اب وہ شوہر زبردستی کچھ رجوع بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ نکاح عدت پوری ہو گئی. اب یہ اور لڑکی کا نکاح اس کا باپ اسی جگہ کرانا چاہے, یہ لڑکی کرنا چاہے تو کر سکتی, اور جس شوہر نے طلاق دی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی. ایک طلاق دی ہے, دیکھو کتنا فائدہ ہو. کبھی طلاق عام طور پر تو طلاق دینے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ پچھتاتا ہے. وہ بھی پچھتاتا ہے, دونوں پچھتاتے ہیں اور راستہ تلاش کرتے ہیں. اب اگر ایک دی ہو تو راستہ کھلا ہوا ہے. عدت کے اندر تو رجوع ہی کر لے گا, دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. اور عدت گزرنے کے بعد خالی دوبارہ نکاح کر لینا کافی ہے. اسی طرح دوسری اور تیسری طلاق اگر دے دی تو اب نہ رجوع کر سکتا ہے نہ دوسری مرتبہ نکاح کرنے کا راستہ اس کے لیے باقی رہا. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی اب اس عورت وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی, عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی. بس اب ایک شوہر جس نے اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا, بے حیائی کے ساتھ ذرا بھی لحاظ کیے بغیر
तीन तलाकें दे डाली, अब वो इस काबिल नहीं है कि ये औरत उसके पास रहे। शरीयत ना कहती
उस औरत को, कहते तुम दूसरा शौहर तो ढूंढ लो,
और शौहर को कहती है कि तुम दूसरी बीवी ढूंढ लो।
समझाए कि नहीं?
अब शौहर ने दूसरी बीवी ढूंढ ली, बीवी ने दूसरा शौहर ढूंढ लिया,
जिंदगी गुजार रहे हैं।
इत्तेफाक की बात कि शौहर को ये दूसरी बीवी रास नहीं आई, उसने उसको फिर छोटा कर दिया, और उस औरत को भी वो नया शौहर रास नहीं आया, किसी वजह से उसने भी उसको अलग कर दिया। अब अगर ये दोनों दोबारा निकाह करना चाहें तो इसका नाम है हलाला। हम जिसको हलाला कहते हैं ना, बाकायदा आदमी तैयार किया था, शरीयत ने उसको बहुत नापसंद किया है, उस पर वही सुनाई गई, जो लोग ऐसा करते हैं उनको भाड़ की बकरा कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी वहीने आई है। बाद लोग कहते हैं ये अजीब कौन सा तलाक शोहर ने दी, ने तलाक शोहर ने दी और सजा सजा औरत भुगते, ऐसा जुमला बोलते हैं नऊज़ुबिल्लाह, बड़ा खतरनाक जुमला है। सजा नहीं है, बल्कि इस औरत को कहा जा रहा है कि भाई ये आदमी जिसने तेरे निकाह के सिलसिले में शरीयत ने जो हदें रखी थी उनका लिहाज नहीं किया और तीन डेढ़ आदमी, अब ये आदमी इस काबिल नहीं है कि अब तू दोबारा इसके निकाह में जाए। औरत को ही कह देना चाहिए अब इसका मुंह देखना नहीं चाहती, खलास जाओ, शरीयत यही चाहती है। अब आप कहेंगे बच्चे होते बच्चे दे दो, खुश और करेगा इंतजाम, पता चलेगा उसकी आंखें खुलेंगी। दोबारा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हलाले के नाम से जो एक तरीका मखसूस, उससे हो जाती बीवी हलाल, लेकिन शरीयत ने उस अंदाज को पसंद नहीं किया। शरीयत का हलाल तो वो है जो मैंने बयान किया, कि जिसमें ऐसी कोई शर्त वाबात की जाती नहीं है और ये हो जाता है। तो बहरहाल ये लोग जो है ना, हम लोगों ने गलत तरीके से इस्लामी अहकाम को बरता अमल किया, तो हमारी गलत अमल ने दुश्मनों को एतराज़ करने का मौका दिया। उसी को अहले इल्म यही कहते हैं, भाई तुम सब कुछ कर रहे हो, घंटों घंटों मोबाइल लेके बैठे रहते हो, ये अखबार आते हैं गुजराती, उनको पहले समय से लेकर ए टू जेड पढ़ डालते हो, अंजुमन में जाएंगे तो पूरा पढ़ डालेंगे हैं? आपके पास दो वक्त है, पर या मदरसे में से कोई किताबचा कोई बुकलेट छोटी सी छपी है किसी मसले को शरीयत के बतलाने के लिए और मुफ्त दी गई है, उसको पढ़ने की आपको फुर्सत नहीं है। क्या क्या बात है, क्या बात है? आपके अंदर ईमानी गैरत नहीं है क्या? आप नहीं चाहते इस्लामी आकाम से बात हो? तो हकीकत तो ये है, इन दुश्मनों को जवाब देने का तरीका अभी तो ये है जो अभी आपको शुरू में मैंने बताया, लेकिन हकीकी जवाब इससे नहीं होता। हमने अगर अपनी रविश नहीं बदली और हम इसी तरह शरीयत के अहकाम को गलत तरीके से यूज करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, तो इन दुश्मनों को बार बार एतराज करने का मौका मिलेगा, और इसी तरह दो दो तीन तीन साल के बाद फिर आवाज़ें उठती रहेगी कि मुस्लिम कानून के अंदर क्या करो, तब्दीली करो, तब्दीली तब्दीली। इस्लाम ने जो कानून बताया वो तो ऐसा होता है, इसमें कोई ये नहीं, हम गलत तरीके से जो कर रहे हैं उसके अंदर हम अपने आप को सुधार लें, तो उनकी आंखों में आंखें डाल के हम बात कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो कानून दिया है दुनिया के किसी कानून में वो खूबी नहीं है, लेकिन हमने उसको गलत इस्तेमाल करके दुश्मनों को एतराज़ करने का मौका दिया। इसलिए भाई अभी जो आपको बात कही गई, एक तो वो अभी जो चरवड़ चलाई जा रही है वो दस्तखत वाली, वो तो करना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि आइंदा के लिए इस मजलिस में बैठने वाला हर शख्स यहाँ से ये तय करके जाए कि मुझे शरीयत के तमाम अहकाम से वाकिफियत हासिल करें। आप अंदाज़ा लगाओ, नावेल के रहने वाले मेरे जो भाई बहन भाई बहन हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि आप नाबेल में रहते हैं और इस बस्ती में अल्लाह ने हिलमी इदारा अल्लाह ने आपको अता फरमाया है मन्नतों से, सारी दुनिया उस इदारे से फ़ायदा उठाती है। आप अगर आपके यहाँ आपके बच्चे भी पढ़ते हैं लेकिन वो जो पढ़ने वाले हैं वही उन पढ़ने वालों के अलावा दूसरे हमारे भाई हैं, क्या उनको कभी ये तौफीक नहीं होती कि वो आकर के इन मसाइल को सीखें पूछें? रोज़ा यानी बाकायदा दाखिला लेकर मौलवी ना बने लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सीख तो सकते हैं, अल्लाह ने मौका दिया है। तो इसलिए भाई यहाँ से ये तय कर लो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे सीखेंगे। अभी मुफ्ती साहब ने कहा था ना, शादी जब होने वाली होती है तो सब तैयारियां होती हैं, कपड़े सिलवाए जाएंगे, जूते खरीदे जाएंगे, किन किन लोगों को दावत देनी है उनके नामों की लिस्ट बनाई जाएगी, कौन सा रसोईया बुलवाना है पकाने के लिए वो मसला तय होता है, कौन कौन सी आइटमें क्या की जाएगी पकाई जाएगी वो होता है, सारी चीज़ों पर गौर होता है लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों को भी, उस लड़की के ऐसा जेवर बनाना है, ऐसे कपड़े बनाने हैं, इन लोगों को दावत देनी है, शहर है तो कहा ये फलाना हॉल बुक कराने का है सब। लेकिन न बाप लड़के का और न बाप लड़की का, कभी लड़के का बाप लड़के को नहीं पूछता बेटा, एक मासूम जान जो है बीवी बनकर तेरे घर में आने वाली है, शरीयत ने उसके कुछ हुकूक तेरे ऊपर रखे हैं, जरा मालूम किए तुमने वो हुकूक क्या हैं ताकि तुम उसको अदा कर सको और अदा करके अल्लाह को भी राजी कर लो और अपना संसार भी आबाद करो, दुनिया के अंदर भी सुख पाओ और आखिरत की कामयाबी भी हासिल करो। कभी कहा बाप ने लड़के के बाप ने लड़के, और कभी लड़की के बाप ने लड़की को कहा? उसके कपड़े तो बना दिए, जेवर तो बना दिए, लेकिन कभी ये कहा बेटी तू जहाँ जा रही है जिसको शौहर बनाया जाने वाला है उसके कुछ हुकूक हैं, उसका खानदान है, उसके साथ तुझे किस तरह जिंदगी गुजारनी है? अभी आपको बेइज्जती जेवर का हवाला दिया ना, तो बेइज्जती जेवर ने हुकूक भी बताए हैं और किस तरह जिंदगी शौहर के साथ गुजारनी है वो भी बताया, हर चीज तफसील से बताई है। लेकिन हम में से किसी को इन चीज़ों को पढ़ने सीखने सिखाने और बतलाने की फुर्सत नहीं है। सब जो चीज़ें जिनको नहीं करना है वो करते हैं, ये है हमारी कमजोरियाँ, इन कमजोरियों को दूर करने की ज़रूरत है। करोगे यानी तय कर लो हम में से हर आदमी इस्लाम के इन अहकाम को खूब अच्छी तरीके से समझ कर याद कर लेगा, दूसरों को भी समझाएगा और पूरे समाज में इस पर अमल को आम करने के लिए मेहनत करेगा। करेंगे यार, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ये है जवाब, असली जवाब ये है। ये शुरू में जो जवाब बताया ना वो तो खाली टेम्पररी जवाब है, वक्ती जवाब, अभी जो मुसीबत आ रही है वो टल जाएगी लेकिन वो कब तक टली रहेगी? अगर हमने अपनी रविश और अपना हाल बदला नहीं तो 2 साल बाद फिर यही आवाज़ उठने वाली। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, दुआ कर लो भाई और ये समझ करके जाओ अल्लाह सब आपकी बस्ती में उलमा मौजूद हैं, आपके हर हर मोहल्ले में पढ़े हुए मौजूद हैं और माशाल्लाह समझदार पढ़े हुए अब तो अच्छे भाई इस्तेदाद तो लड़के यहाँ से फारिग हुए हैं मदरसे से, यहाँ हर मोहल्ले के हैं, उनको मदरसे आने की ज़हमत न करो तो अपने मोहल्ले ही में उन मौलवियों को पकड़ कर आप उनसे अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं, रोज़ाना इसका ये किया जा सकता है। कुछ कहना है?
जो हुकूमती फॉर्म है इसके ऊपर दस्तखत नहीं करनी है, इसके भी कुछ मुहिम बाग लोग चला रहे हैं कोई ना करे।
हाँ भाई देखो, ये लॉ कमीशन यानी कानून बनाने वाला जो ये है, कानून साफ इदारा यानी हुकूमत ने जिस इदारे को संस्था को कानून बनाने का इख्तियार दिया है उसको लॉ कमीशन कहते हैं, उसकी तरफ से कुछ फार्म शाये हुए हैं जिसमें कितने सवाल आते हैं, 16 سوالات ہیں, ان میں سے دو دوسروں سے متعلق ہیں, باقی سب مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ان فارموں کا جواب نہیں دینا ہے, حکومت یہی چاہتی ہے ان فارموں, اور ان میں ایسے سوالات کھول کھول کر کے پوچھے ہیں کہ کوئی بھی سمجھدار نہیں اس کے اندر جو ہے پھنس جائے. اور ان کا جو مقصد ہے کہ دیکھو ہم جو بدل تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کی بڑی تعداد ہماری اس نظریے سے اتفاق کرتی ہے, جو لوگوں کو کہنے کا موقع ہے. اس لیے حکومت کی طرف سے یہ جو فارم جاری کیے گئے ہیں لاء کمیشن کی طرف سے, ان کو نہیں بھرنا ہے, بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں فارم جاری کیے ہیں ان فارموں کو بھرنا ہے, اور ان کو بھی بھر کے حکومت کے کسی ادارے میں نہیں جمع کرانا, بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو دفتر ہے وہاں, اگر وہ آپ کو نہیں, جو لوگ آپ کے ذمہ دار یہاں ہیں ان کو حوالے کریں گے, وہ وہاں تک پہنچانے کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. اس کی کوئی اس میں چوکے نہیں, چوکنا نہیں, سمجھا کہ نہیں, یہ بہت بڑا جہاد ہے. اس وقت ہر مسلمان کا فریضہ ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. اس ملک میں ہمارا دینی تشخص, ہمارا دینی وجود اسی کے اوپر ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے غفلت برتی تو کل کو پھر ہمیں اپنے دین کے اعتبار سے حفاظت کرنے کا موقع نہیں رہے گا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. دعا کرتے ہیں. اور وہ کیا نا, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك, نهب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. يا الله وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو نے تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ عطا فرمایا ہے, اس میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے, آخرت کی بھی بھلائی ہے, خیر ہی خیر ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. اے اللہ ہم نے اپنی ناقبت اندیشی اور نادانی سے اے اللہ ان چیزوں کو چھوڑ کر غلط طریقے اپنائے, اور دشمنوں کو تیرے اے اللہ احکام پر اعتراض کرنے کا موقع فراہم کیا. اے اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام کو صحیح طریقے سے اے اللہ عمل کرنے والے بن جائیں, اور اس کی برکات ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں آخرت کے اندر بھی حاصل ہوں. اے اللہ ایسی نادانیوں سے اے اللہ جو تیرے احکام کو غلط طریقے سے اے اللہ استعمال کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں, اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کو ان احکام کو سے پورے طور پر واقف ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت حکومت وقت کی طرف سے اے اللہ اسلامی قوانین میں تبدیلی کے لیے اے اللہ جو سازش رچی گئی ہے اے اللہ ان کی سازش کو ناکام کر دے. اے اللہ ہمیں سب کو متحد ہو کر یکجٹ ہو کر اے اللہ اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مقابلے میں بھرپور کامیابیوں سے ہم کنار فرما. اے اللہ ان کی ساری سازشوں کو ان پر الٹ دے, اور اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی غداری کا موقع نہ دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب سے راضی ہو جا, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ آج اللہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محبوسوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانی ہے, اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. ایک بات خاص جانا یاد آیا, یہ اخباروں میں جو آتا ہے نا کہ بھائی فلانے مسلم ملک کے اندر بہت سارے مسلم ممالک کے نام آتے ہیں, وہاں انہوں نے یہ قانون, یہ سب غلط ہے, یہ سب دھوکہ دینا چاہتے ہیں ہمارے ذہنوں کو, اس طرح جو ہے وہ غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں. اس لیے ان تین باتوں کو پڑھ کے آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے, کچھ نہیں, یہ ہمیں جو ہے اس معاملے میں دھوکے میں رکھ کر اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں, اس لیے ہمیں بھی بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم.